الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیں.
پچھلی بار بھی پوچھا تھا لیکن تھوڑی میرے لیے بات
ہلو جی وہ یوں تھا کہ ایک طریقہ شریعت نے متعین کیا طلاق دینے کا کہ ہر طہر کے زمانے میں ایک طلاق دی جائے اور ایک دفعہ طلاق دے دی تین طہر انتظار کیا اور اس کے بعد وہ نافذ ہو گئی. ایک شخص اس سے ہٹ کے طلاق دیتا ہے, ایک بار ہی تین طلاقیں کہہ دیتا ہے, اس کے باوجود ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک غیر شرعی طلاق کو نافذ کر دے, اس کو عمل دے دے. یہ قاضی کو اختیار ہے یا ریاست کو اختیار ہے؟ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں پھر شرعی جو قوانین ہیں ان کی کیا نوعیت ہے, شرعی قوانین اور ریاست کے اختیارات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
ہو گئے, مکمل ہو گئے آپ کے سوال. یہ ایک اہم سوال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. جب کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ متعین کیا جاتا ہے تو اس طریقے کی دو نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ایک نوعیت تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کر دی جائے تو اس معاملے ہی کو نہ مانا جائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاملے کو ماننا ناگزیر ہوتا ہے, طریقے کی خلاف ورزی پر آپ سزا دے سکتے ہیں. مثلا میں اس کی ایک سادہ مثال دیتا ہوں جو اس وقت آپ کا قانون ہے. ہم نے اپنے قانون میں یہ بات طے کر رکھی ہوئی ہے کہ ہر نکاح رجسٹرڈ ہوگا, اس کے لیے رجسٹریشن کا باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا ہے, اس کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے, اس پر دستخط ہوتے ہیں تب جا کے نکاح منعقد ہوتا ہے. طریقہ یہی ہے اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا گیا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کسی آدمی نے کسی گاؤں میں کسی گوٹھ میں نکاح کیا. نکاح بالکل ٹھیک کس طریقے سے کیا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نکاح کیا, لیکن اس نے فارم نہیں پر کیا, عدالت میں نکاح چیلنج ہو گیا. کیا آپ عدالت کو یہ پابند کریں گے کہ اگر نکاح کا فارم نہیں پر ہوا ہوا تو ہر حال میں نکاح کو کل عدم قرار دے دیں؟ تو ایسا ہی معاملہ ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک پروسیجر بتایا ہے بعض معاملات میں. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کس میں پروسیجر بتایا کس میں نہیں. مثلا یہ جو سارا پروسیجر بتایا گیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی خلاف ورزی ہو جائے تو قانون کا ذہن کہتا ہے کہ کل عدم نہیں کرنا چاہیے معاملے کو. مثلا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ طلاق دینے کا مقام سمجھے کہ آ گیا ہے تو ایسے نہ کریں کہ یک دم طلاق دے دیں یا خود فیصلہ کر لیں, پہلے کچھ حکم بیٹھ کے صلح سوائی کی کوشش کریں. مشورہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس پروسیجر کا حصہ ہے. یا مثلا یہ کہا ہے کہ جب آپ نکاح یا طلاق کا معاملہ کریں یا رجوع کا معاملہ بھی کریں تو گواہ بنا لیں اس معاملے میں. اب ظاہر ہے یہ بھی اس پروسیجر کا حصہ ہے. تو اصل میں یہ طے کرنا پڑتا ہے, یعنی میں اصولی جواب دے رہا ہوں ابھی, یہ طے کرنا پڑتا ہے کسی معاملے میں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی قانون میں خلاف ورزی ہو جائے تو معاملہ کل عدم ہو جانا چاہیے, اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو پروسیجرل قرار دیا جائے اور اس کی خلاف ورزی پر سزا بھی دی جائے, تنبیہ بھی کی جائے, لیکن عدالت کے پاس اختیار رہنے دیا جائے کہ وہ اس معاملے میں اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے کسی مسئلے کی وجہ سے تو کر لے. میں نے اس پر وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ معاملہ شہادت کا پیش ہوا تھا تو اس میں بھی استدلال کیا تھا. جسٹس چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ گواہ بنا لیں, اس پر مردوں کو گواہ بنا لیں, آپ کوئی دستاویز لکھتے ہیں, تم کہتے ہو کہ اس کا عدالت اور قانون سے کوئی تعلق نہیں, قرآن نے اللہ کا قانون دیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مثال کے طور پر ایک بڈھی خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے, گواہ بنانا تو بعد کی بات ہے, آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ اس آدمی نے مجھ سے 2,00,000 روپیہ لیا تھا اور لکھا بھی نہیں تھا میں نے, قرآن نے تو لکھنے کا بھی حکم دیا نا. تو عدالت کا مزاج کیا کہتا ہے؟ یعنی کیا محض اس بنیاد پر آپ مقدمہ رد کر دیں گے لکھا ہوا نہیں ہے؟ اچھا لکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی قرض کا معاملہ لین دین کا معاملہ ہو اور ایک متعین مدت کے لیے تو لازماً اس کو لکھ لو, قانون تو یہ ہے. لیکن اس قانون کو مصلحت کی بنیاد پر نافذ کیا جائے گا یا لوگوں کے مسائل کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بیوی چونکہ تم نے نہیں لکھوایا اب گواہ پیش کر لو, کرائن سائے تمہارے حق میں ہوں, پتہ چل گیا کہ ایک بدماش نے پیسے تمہارے لوٹے ہوئے ہیں, تو عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی. تو اس وجہ سے طلاق کے معاملے میں بھی میرے نزدیک یہی اصول ہوگا. اب اس اصول کی اپلیکیشن میں آپ ایک چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں, ایک سے اتفاق کر سکتے ہیں, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں معاملے کو پروسیجرل نہ قرار دیا جائے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اصول جو آپ کا سوال ہے اس میں میں نے اصول واضح کرنے کے کہ اصول میں یہ دیکھا جائے گا کہ کب کسی معاملے کو کالعدم قرار دیا جائے. ایسا تو نہیں کہ کالعدم قرار دینا قانون کو مذاق بنانے کا مترادف بن جاتا ہے یا لوگوں کی ساری مصلحتوں کو پامال کر دیتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر ہے بنیادی طور پر جو طلاق کا طریقہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو پروسیجر ہے کہ آپ نے ایک خاتون سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو آپ یہ پروسیجر اڈاپٹ کریں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں آپ مصالحتی عدالت میں جائیں, آپ جا کر وہاں اس طریقے سے یہ معاملہ کریں, تو اس میں آپ کو عدالت کو اختیار دینا پڑے گا جب آپ کو پروسیجر بنائیں گے کہ وہ اگر اس سے مختلف صورتحال بھی دیکھے تو اس کی روشنی فیصلہ کر سکے. اصولی بات یہ ہے, اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی کسی معاملے کو ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پروسیجرل قرار نہ دیں. یہ جو سیدنا عمر کے ساتھ معاملہ ہوا جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ بھی اصل میں اس کا ایک حصہ ہے. مثال کے طور پر جب حضور نے یہ دیکھا کہ اس آدمی نے اس پروسیجر میں اس چیز کی خلاف ورزی کر دی ہے کہ اس نے طہر میں طلاق نہیں دی, ایام میں طلاق دے دی, تو آپ نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ یہ ہے کہ سرے سے منع ہی نہیں اس کو, اور یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ طلاق ہی دینی ہے نا, رکو اور جا کے اطمینان کے ساتھ سوچ سمجھ کے جب طہر آئے گا طلاق دے دینا, اس کے بعد ہم اس پروسیجر کو شروع کریں گے. تو یہاں آپ نے کالعدم قرار دے کے, یعنی اس عمل ہی کو کالعدم قرار دے دیا, کالعدم قرار دے کے پروسیجر دوبارہ شروع کرا دیا. اچھا ایک آدمی نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے تو اصل میں جس وقت طلاق دی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ عورت سے میں اتنا تنگ آ چکا ہوں, اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اب میرا اس سے کوئی ملاقات کرنے کا پھر ارادہ نہیں ہے. میرے خیال میں اللہ نے جو مجھے تینوں حق دیے تھے وہ میں نے آج استعمال کر دیے. میری طرف سے میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلی طلاق دے کے بھی میں نے ذہناً رجوع کر لیا, دوسری دے کے بھی میں نے ذہناً رجوع کر میں چھوڑ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہ مانا جائے, چنانچہ ہمارے ہاں یہ سب آرا موجود ہے. میں نے بھی یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ اس کے ایک پہلو کو نہ مانے, یہ عدالت کا حق ہے. اور عدالت یہ کہے کہ بھائی چونکہ اس کو تین حق دیے گئے, جس کی میں نے مثال دی تھی کہ بعض لوگ جو اس کو عدالتی حق مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ صبح ایک روپے کا ناشتہ کریں, ایک کا دوپہر کو کریں, ایک کا شام کو کریں, آپ نے تینوں روپے کا ناشتہ کر لیا ہے, تو اصل میں تین روپے تو صرف ہو گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ میرے نزدیک یہ اصل میں ایک بالکل قانونی مسئلہ ہوگا کہ کس چیز کو آپ پروسیجر قرار دیں اور کس کو اس خاتے میں ڈال دیں. شریعت نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی شریعت یہ ہے, اس کو قانون بننا چاہیے, اس کے مطابق تمام معاملات ہونے چاہیے. شریعت میں تین طلاق دو طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے. شریعت ایک پورا پروسیجر بتا رہی ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے. اب خلاف ورزی ہو گئی, میرا جملہ یہ ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو گئی, یعنی گواہ نہیں بنائے خلاف ورزی ہو گئی, حکم نہیں بنائے خلاف ورزی ہو گئی, توہر میں طلاق نہیں دی خلاف ورزی ہو گئی, ایک ہی وقت میں آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میں تینوں دے رہا ہوں, خلاف ورزی ہوئی ہے نا, یہ تو آپ بھی مانیں گے. تو میں اس کے اوپر میں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر خلاف ورزی کر کے طلاق دی جاتی ہے تو پھر یہ ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی. یعنی یہ اب شریعت کے حدود سے نکل گئی بات. اب عدالت میں معاملہ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں فلاں معاملہ پروسیجرل نہیں ہے, یہاں تو اصل قانونی باطل ہو گیا ہے, تو اس کو نافذ کر دے گی. اور عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ معاملہ پروسیجرل ہے, یعنی نکاح تو ہو گیا ہے, اگر ایک آدمی نے غلطی سے فارم نہیں پر کیا تو اس نکاح کو قلعدم نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال کے مطابق اسی اصول کے اوپر دنیا کے سارے قوانین چل رہے ہیں. چنانچہ میں نے اس وقت بھی بڑی اگرچہ تکلیف دہ بحث تھی وہ گھنٹے ڈیڑھ کی عدالت میں, لیکن میں نے چیف جسٹس سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو شہادت کا ضابطہ بیان ہوا ہے یہ قانون سے متعلق ہے, تو پھر اگر کسی بھی دستاویز کو نہیں لکھا گیا لین دین میں تو مجھے بتائیں نا, اس سوال کا جواب دیں کہ آپ قلعدم کر دیں گے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ مشورہ ہے اللہ تعالیٰ کا, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے لکھ لیں, جھگڑوں سے بچنے کے لیے گواہ بنا لیں, یہ سب ہونا چاہیے, لیکن اس کا مخاطب فرد ہے عدالت نہیں. اور استدلال کیا تھا کہ اگر عدالت مخاطب ہوتی تو آیت یوں نہ ہوتی کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو, پھر یہ ہوتی کہ جب تمہارے سامنے لین دین کا کوئی معاملہ آئے تو دستاویز طلب کرو, پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی. تو یہ میرے نزدیک اس معاملے میں کہ جب پروسیجر فرد کو بتایا جائے گا تو قانون کے پاس اختیار رہے گا کہ وہ اس معاملے کو کس زاویے سے دیکھتا ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے, یعنی یہ مسئلہ اصل میں قضاء کا ہے. شریعت تو اتنی ہے, شریعت میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی, تغیر نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ جب یہ طلاق شریعت کے مطابق دے دی گئی پھر یہ عدالت کے اختیار سے نکل گئی, یعنی پھر ہو گئی, پھر عدالت کا کام صرف ڈگری دینا ہے کہ ہو گئی. خلاف ورزی ہو گئی ہے تو عدالت کی جرسڈکشن شروع ہو گئی. یعنی یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی نے فارم بھی پل کیا, ایک آدمی نے گواہ بھی بنایا, ایک آدمی نے علل اعلان نکاح بھی کیا, اس نکاح کو اب دنیا کی کوئی عدالت قلعدم نہیں کر سکتی. لیکن کسی آدمی کے نکاح کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بندے کتنے تھے, گواہ تھے یا نہیں, یا فارم پر کیا تھا یا نہیں, اب یہ قضیہ ہے. اس میں عدالت کو اختیار دینا چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر سکے. جی
ریاست کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ سیکنڈری قانون سازی کر کے سزائیں بھی تجویز کر سکتی ہے, پارلیمنٹ بھی سزا تجویز کر سکتی ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریاست اس میں سے کسی ایک پہلو کو ترجیح دے کے بھی قانون سازی کر سکتی ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ قانون کی خلاف ورزی کی جو صورتیں پیش آ سکتی ہیں ان میں آپ کانسٹیبل کی جورسڈکشن پہ چھوڑتے ہیں, آپ عدالت پر چلے جاتے ہیں, آپ بعض وقت کوئی ایک چیز متعین کر دیتے ہیں. مثلاً اگر ہر آدمی جو ہے اس کو جب پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ لائسنس گھر میں پڑا ہوا ہے, تو کچھ دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آئندہ یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آئندہ آپ کا لائسنس گھر میں کیا, آپ کا لائسنس اگر دوسری گلی میں بھی پڑا ہوا ہے تو آپ نے کیوں نہیں جیب میں رکھا, اس پر آپ کو جرمانہ کر دیا جائے گا. تو اس میں سے کسی ایک چیز کو قانون بھی بنایا جائے. چنانچہ میں اس کا قائل ہوں کہ یہ قانون بنا دے ہماری ریاست, یہ دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آئندہ کسی طلاق کو بھی اگر تین دی جاتی ہے تو سرے سے مانا ہی نہیں جائے گا, آپ دوبارہ دیں گے, یہ سارا عمل دوبارہ ہوگا, کر سکتے ہیں یہ بات. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس آدمی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ ارادہ کیا تھا, کیا چیز پیش نظر ہے تمہارے؟ اس نے کہا جی ایک ہی دیرے کا ارادہ تھا, میں نے اصل میں غصے میں تھا, میں نے تین کہہ دیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک ہی ہوئی, تو اس کا مطلب آپ نے اس کو مان لیا. اس سے میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. مثلا اس چیز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ تلافی قانون کی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ کرائی جائے. اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کا تعلق ارادے سے ہے کہ بھئی غصے میں ایک آدمی نے بات کر دی ہے, یا ایک آدمی طلاق تو دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی ہے, یعنی توہر میں دی ہے, حکم بھی تھے, فیصلہ نہیں ہو سکا, لیکن جب دی تو کہتا ہے آگے بھئی میں تو اس وقت اس بات سے مغلوب ہو گیا تھا. تو میرے خیال کے مطابق آدمی کی نیت یا ارادے میں اس کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہونا چاہیے. اسی طرح تین کے عدد جب بولا جاتا ہے تو میرے نزدیک اس میں بھی زبان کی روح سے دونوں احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو نا یہ تین ہی بولتے ہیں تو آپ بڑی قطعیت سے بولتے ہیں, میں دس دفعہ یہ بات کر رہا ہوں تو دس ہی بول دیتے ہیں. اور بعض موقعوں کے اوپر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. ویسے میرے علم میں پچھلے 30 سال کے تجربے میں کوئی مسلمان نہیں آیا کہ جو یہ کہہ کے آیا ہو کہ جی میں نے وہ تین طلاقیں دے دی. عام طور پر یہی ہوتا ہے. میں تو عام طور پر اسی طرح رسول اللہ نے جیسے بیان لیا ہے اسی طریقے سے الفیہ بیان لیتا ہوں, اور اکثر و بیشتر گھر بچ جاتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ یہ قضیے کا معاملہ ہے, قضاء کا معاملہ ہے, اور شریعت میں ہم کو دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے. یعنی رسول اللہ بھی قضاء کے فیصلے کرتے ہیں, خلفاء راشدین بھی کرتے ہیں, شریعت کیا ہے وہ بوجھ میں بیان کرتی ہے. اس وقت ہم بحث کر رہے تھے اس پر, آج لگتا ہے آپ لوگوں کا پڑھنے کا گھر سے ارادہ نہیں ہے. میری وجہ طبیعت کو آج اچھی نہیں تھی تو
مصروف رکھتے ہیں. یہ عدت کے معاملے میں
جی
تین مدتیں بیان ہوئی ہیں
جی,
ایک تین حیض, ایک تین ماہ, اور ایک اگر حملہ ہے تو جب تک وضع عمل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بنیادی علت اور مقصد جو بیان کیا گیا وہ ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ
حمل ہے یا نہیں,
حمل ہے یا نہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ تین حیض یا تین ماہ میں فرض کریں کہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حملہ ہے تو پھر پیریڈ وضع عمل تک ایکسٹینڈ ہو جائے,
خود بخود ہو جائے,
خود بخود
خود بخود ہو جائے, جیسے ہی پتہ چل جائے گا خود بخود ہو جائے.
ٹھیک,
یہ قرآن نے واضح کر دیا.
ٹھیک, اچھا حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع عمل تک ہے. آپ بیچ میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی جدید طریقے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ حملہ ہے تو پھر وضع عمل تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اور مقصد اتنی دیر اس کو انتظار کیوں کرایا جائے اور ٹارچر میں کیوں رکھا جائے, اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو ہو جانے چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین ماہ اور تین حیض کا ہے, اس میں بھی اگر کسی جدید طریقے سے یہ متعین ہو سکتا ہو تو کیا یہ مدت بھی ختم ہو جائے گی؟
ایسے ہی بالکل جدید, یعنی اصل میں اس سے مقصود اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے تعین ہے. قرآن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل واضح ہونا چاہیے, یعنی اتنا واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شبہ باقی نہ رہے, بچے کے نسب کے بارے میں نہ رہے, عورت کی عزت کے بارے میں نہ رہے. اس کا پورا آگے دیکھیے آپ, قرآن مجید نے بعض صورتیں بیان کر دی ہیں خود جس کے اندر عزت ختم کی ہے, وہ زیر بحث آ رہی ہیں. یعنی اور اس میں بتا دیا ہے مثال کے طور پر, یہ بات قطعی طور پر معلوم ہوگی کہ عورت مدخولہ نہیں ہے, اس کے ساتھ دنوشا کا تعلق قائم نہیں ہوا, اب چونکہ حمل قائم کرنے فرمایا کوئی عزت نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس کا ہے، یعنی جو چیز منشائے قانون ہے وہ اگر پورا ہو گیا کسی اور ذریعے سے، حمل نے کیا کیا ہے؟ وضع حمل نے اس نے قانون کے منشا کو پورا کر دیا. میرے
دور میں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ خاتون ایسی ہو جو مقصد آپریشن کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، تو پھر اس کی عدت تو جس نے طلاق دے دی اسی دن ختم ہو.
یہ تو بتا دیا قرآن مجید نے، آگے بتا دیا ہے. آگے دیکھیے آپ، آگے وہ سارے مسئلے زیر بحث آ گئے، ختم ہو جائے گی. تو عدت کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے پیٹ کی حالت واضح ہو جائے. اس کے واضح ہونے کے جو ذرائع ہوں گے اس کے لحاظ سے قانون بنایا جائے گا. یعنی مثال کے طور پر میں نے اس پہ بھی بڑی بحث کی تھی کہ بھائی انگلیوں کے نشانات سے مجرم پکڑا جاتا ہے، یہ نہیں تھا نا پہلے. تو جب یہ ہو جائے گا تو اصل میں مقصود کیا ہے؟ یعنی تعبدی امور جو ہوتے ہیں ان میں تو مقصود ہے آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو وہ تو آپ کریں گے ہر حال میں، لیکن جو قانون سازی مسالے کے لیے ہوتی ہے ان میں جیسے ہی اس چیز کی مصلحت جو ہے اس کو دوسرے طریقے سے پورا آپ کر دیں، ختم ہو جائے گی وہ بات. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مقصود تھا تو پھر کسی شکل میں بھی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یعنی وضع حمل ہو جاتا اب بھی تین مہینے کی عدت ہونی چاہیے تھی. یہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صورتحال واضح ہو جائے بس ختم.
میرا احساس ایک اور پہلو کی طرف بھی جاتا ہے کہ یہ صرف حمل کا واضح ہونا ہی شاید واحد ریزن نہیں ہے، ایک اور علت بھی ہے اور وہ ہے رجوع کا موقع دینا. دیکھنا
یہ فائدہ ہے، یعنی میرے نزدیک یہ فائدہ ہے، جب اس کو روکا جاتا ہے تو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائدہ ہم ہر حال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم کسی دوسرے ذریعے کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خاتون کو طلاق دی گئی اور تیسرے دن اس کا وضع عمل ہو گیا، وہ کدھر گئی وہ علت؟
میں ذرا بیان کروں میرے ذہن میں کیا ہے.
جی
مقصد یہ دو ریزن اس کے پیچھے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے بھی دلائل میرے مجھے محسوس ہوتے ہیں کہ موجود ہیں. جیسے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے کہ طہر میں دو، جب طہر میں دیں گے اور اس کے بعد جسمانی تعلق نہیں ہوگا تو بچہ تو پیدا نہیں ہوگا. مقصد یہ خود ایک انڈیکیشن ہے، اس کے باوجود تین حیض کی پابندی لگائی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور علت یہ چیز موجود ہے کہ ایسا موقع فراہم کیا جائے جس کے نتیجے میں رجوع کے امکانات رہے، کیونکہ بنیادی مقصد اللہ میاں کا توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے. اسی طرح ایسی خواتین جن کو واضح طور پر معلوم ہے کہ حمل نہیں ہو سکتا، ان کے لیے تین ماہ مقرر کر دیے، وہ بھی امیڈیٹلی ہو جانا چاہیے.
ایسا نہیں کیا نا، اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ اگر حمل کا کوئی امکان محسوس ہوتا ہے تب، اس میں بھی الفاظ یہ ہیں، اس میں بھی ان تب تم اگر شبہ کا کوئی امکان ہے.
قانون سازی شاذ پہ نہیں ہوتی، قانون سازی ہوگی عموم کے اوپر. شاذ ہوگا تو عدالت فیصلہ کر لے گی. مقصد ایون حیض کے بعد، جب پہلے حیض کے بعد پتہ لگ جاتا ہے تین کیوں رکھے، بڑا ریئر چانس ہوگا، بڑا ہی ریئر چانس ہوگا. اور ایسے
بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں، آپ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں.
نہیں لیکن یہ جو اس عمر سے گزر چکی ہے اس کے تین ماہ مقرر کے، مقصد یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں مدتیں جو ہیں یہ غالباً ذات مدتیں
نہیں، لیکن جب وہ تین کے مقرر کی عمر گزر چکی ہے تو اس میں شرط درمیان میں لگا دی. اگر وہ نہ ہوتی تو آپ کی بات پھر تو سو آنے درست تھی. اس میں شرط لگا دیا کہ اگر اندیشہ شبہ ہو اس بات کا کہ حمل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ساری بات جو ہے، یہ حمل ایک خاتون ہے اس کو بچے کی تیسرے چوتھے دن پیدائش ہو گئی، یہ ساری علتیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ سولہ صفائی تو اس کی بھی ہونی چاہیے، بچہ ہی پیدا ہو گیا ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں، میرے خیال کے مطابق یہ اس کا فائدہ ہے. اچھا آپ یہ فرمائیں گے پھر کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا کیا؟ فرض کر لیجئے کہ اگلے دن وضع حمل ہو گیا، اس صورت کو آپ لے لیں تو عورت آزاد ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے. اس کی کوئی عدت وہ صرف اس لیے گزار رہی تھی کہ بچے کے معاملے میں واضح ہو جائے، اس میں آپ کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ آپ رجوع کرنا چاہے تو کر لیں، وہ آزاد ہوگی. آزاد ہونے سے حادثہ کیا ہوا ہے؟ یعنی دوبارہ نکاح کر لیں.
حسن سے بیان ہوا ہے کہ عدت کے مطابق کرو، عدت کو صحیح صحیح کاؤنٹ کرو. طلاق کی
اس کی وجہ آگے بتائیے نا، تاکہ کسی بچے کے نصب کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو. اس لیے کہ بچے کے نصب کے معاملے میں جتنے آج آپ روشنی میں کھڑے ہیں شبہات کے رفع کرنے میں، اس زمانے میں نہیں.
طلاق کے لیے دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دینا ہی طور میں، جب دینا طور ہے تو فوراً ہی اس کے امکانات معلوم ہو جاتے ہیں.
نہیں ایسا نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پر
ہو گیا.
نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر دیکھیں کیوں یہ ضروری ہے کہ اگر عورت کو ایام ہو رہے ہیں تو کیوں دو تین ہو جانے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر عورت فارغ ہوئی، فارغ ہو کر اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، اس کے باوجود امکان ہے کہ پہلا کوئی معاملہ جو ہے وہ قرار پکڑ چکا ہو اور اس کے باوجود بلیڈنگ ہو گئی ہو، یعنی یہ چونکہ شبہ کا اصل میں شبہ دور کرنا ہے, ہر حال میں اشتباہ دور کرنا ہے. چنانچہ آگے دیکھیے, اب میں آگے بحث کروں گا اس کے اوپر کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے, کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ یہاں آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ طہر میں دیں تو امکانات کم ہو جاتے ہیں, متعین ہو جاتا ہے, مرنے والا وقت بتا کے نہیں مرتا, تو مدت بڑھا دی گئی تاکہ پوری طرح پتہ چل جائے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں, کیونکہ پھر اس سوال کا جواب دینا چاہیے.
یہ بھی سوال ہے, بیوہ کی عدت جو ہے, عدت ہی کی کیوں ضرورت ہے؟
اسی وجہ سے
نہیں, وہ تو صرف اتنی پابندی ہے کہ اس میں شادی نہ کرے, باقی تو واضح تو ہو ہی جائے گا.
نہیں, کیسے واضح ہو جائے گا؟ یعنی مثال کے طور پر, مثال کے طور پر ایک خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو وہاں بھی وہی بچے کا مسئلہ ہے, یعنی بچے کا نسب طے کرنا ہے نا. 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیٹ کی صورت حال کیا ہے, وہاں بھی یہی صورت حال ہے.
ماں ہی کرے گی نا جی, وہ تو ہر صورت میں, وہ تو مقصد
نہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون جو اس نے 4 مہینے 10 دن انتظار نہیں کیا, شادی کر لی جا کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اب پیدا ہو گئی نا. یعنی اصل میں چونکہ جب آپ کی معاشرت کے اندر جائز اور ناجائز بچے کے معاملے میں اتنی سختی کر دی گئی ہے تو پھر یہ احتیاط لازم ہے, اس کی وجہ اور کچھ نہیں. آپ پڑھیے آگے, آگے واضح ہو جائے گا, اللہ میں خود ہی واضح کر دیں.
اس میں سر ایک پوائنٹ جو یہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ طہر میں طلاق دینے کی, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ تو نہیں ہونے والا, لیکن اصل میں یہ ہے کہ اگر حیض میں دی جاتی ہے طلاق تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ حیض ہے تو اس لیے بچہ تو نہیں ہوگا, لیکن طہر کی وجہ سے یہ ہے کہ چانس موجود رہتا ہے پریگنینسی کا. جب طہر میں طلاق دی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس, تو آپ اس پوائنٹ کو مس کر رہے ہیں.
وہ طہر میں بھی اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ مقاربت نہ کی ہوئی پوری طرح, یعنی یہ ساری بات صرف اس کو واضح کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آگے یہ بالکل واضح ہو جائے گا, کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے. تو عدت کے معاملے میں ہم نے یہ پہلا حصہ پڑھ لیا تھا, اب اس کے بعد یہ اگلے صفحے سے, عام حالات میں عدت یہی ہے, عام حالات میں عدت یہی ہے, لیکن عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو تو سورہ طلاق کی ان آیتوں میں قرآن نے بتایا ہے کہ پھر یہ 3 مہینے ہوگی. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. حیض سے مایوس عورتوں کے ساتھ ان آیتوں میں ان ارتبتم کی شرط بھی لگی ہوئی ہے, یہ شرط ہے اصل میں جو مسئلے کو دوسرا روکتے دیتی ہے. استاد امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, یعنی یہ شرط لگی ہے, درمیان میں جملہ یہ آ گیا ہے کہ وہ خواتین جن کو ایام, جو ایام سے مایوس ہو چکی ہیں یا عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ایام نہیں آئے, ایسا بھی ہوتا ہے, اس میں شرط یہ ہے, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو, یعنی یہ شرط لگا دی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ استاد امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ نرتبتم کی شرط یہاں عائشہ مدخولہ اور عائشہ غیر مدخولہ کے درمیان امتیاز کے لیے آئی ہے. یعنی ایک عورت ہے تو عائشہ مایوس ہو چکی ہے لیکن زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہوا, اور ہوا ہے, ہوا ہے تو شبہ پیدا ہو جائے گا, نہیں قائم ہوا فاضح ہو جائے گا. یعنی وہی اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس تعلق کے نتیجے میں کوئی بنیاد تو نہیں پڑ گئی ہوئی, اس کو واضح کرنا ہے. یعنی عائشہ اگر مدخولہ ہے تو ایسا ہونے کے باوجود اس کا امکان ہے کہ شاید یاس کی حالت عارضی ہو, پھر امید کی شکل پیدا ہو گئی اور اس کے رحم میں کچھ ہو. یہی صورت اس کو بھی پیش آ سکتی ہے جس کو ابھی اگرچہ حیض نہیں آیا لیکن وہ مدخولہ ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہی بات کہنی تھی تو صاف صاف یوں کیوں نہ کہہ دی کہ اگر ایسا مدخولہ ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات یوں کہی جاتی تو اس سے عدت کی اصل علت واضح نہ ہوتی, جس کا جبکہ اس کا واضح ہونا ضروری تھا. اس عدت کی اصل علت عورت کا مجرد مدخولہ ہونا نہیں بلکہ یہ اشتباہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے رحم میں کچھ ہو. یعنی اصل مسئلہ ہی وہی ہے پیچیدہ. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں نے اس پہ نوٹ لکھا ہے نیچے, کیونکہ اس آیت سے غلط استدلال بعض لوگوں نے کر ڈالا ہے. استدلال یہ کیا گیا کہ اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ وہ عورتیں جو ایام سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ جن کو ایام نہیں آئے, تو لوگوں نے اس کو اس معنی میں لیا جن کو ابھی ایام نہیں آئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمر کو نہیں پہنچی, اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ بلوغ سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک ضمنی بات ہے. تو میرے نزدیک اگر وہ بات ہوتی جو لوگوں نے سمجھی ہے تو عربی زبان میں ہوتا ہے لما یہزنا, پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچی. یہاں ہے لم یہزنا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہنچ گئی ہیں لیکن نہیں آیا. یعنی قرآن نے لفظ جو ہے تبدیل کیا ہے. تو اس پر میں نوٹ لکھا کہ اصل میں ولائی لم یحزنا کے الفاظ آئے ہیں. لم عربی زبان میں نفی جہد کے لیے آتا ہے, یعنی لم جو ہے یہ اس چیز اس وقت نفی کے لیے, عربی زبان میں نفی کے کچھ حرف ہیں, ما ہے, لا ہے, لم ہے, اسی طرح کچھ حروف ہے. تو لم جو ہے یہ اصل میں اس وقت نفی کرنے کے لیے آتا ہے جبکہ کسی چیز کے ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہو اور نفی کرنی مقصود ہو. لہذا اس سے وہ بچیاں مراد نہیں ہو سکتی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, بلکہ وہی عورتیں مراد ہوں گی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا. تو اس لیے اس سے استدلال یہ صرف ضمنی بات ہے جی.
لیکن سر اب تو سائنس اتنی ڈیولپڈ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر, یعنی آپ کی پریگنینسی جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ ویک میں پتہ چل جاتی ہے کہ ہے. تو یہ عدت جو ہے وہ تین مہینے, اتنی ایمفیسس دینے کا مقصد مجھے بالکل یہی لگتا ہے کہ آپ رجوع کر لیں, یعنی آپ کو چانسز دیے جا رہے ہیں کہ آپ تین مہینے تک رکھیں یہ ٹائم اپنے پاس کہ آپ اس طرح.
میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری آپ پڑھ لیجئے, اس میں قرآن نے عدت کی جتنی باتیں کہیں زیر بحث آئیں, اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں یہی مان لوں, لیکن پھر بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں.
تین مہینے کا پیریڈ جو ہے اس تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس یہ واضح موجود ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر.
یہ واضح تو اب ہوا ہے نا جی, 14 صدیوں پہلے کیا کیا جاتا.
تو پھر اب تو ختم نا,
میں تو آپ بات مانتا ہوں, اس کے بعد ضرورت نہیں رہ گئی باقی اگر کسی موقع کے اوپر. لیکن یہ ضروری ہے کہ قطعی طور پر معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ جو ذرائع معلوم ہونے کے اس وقت موجود تھے وہ جیسے ہی پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ختم. لیکن بات یہ کہ یا تو آپ ہر حال میں اس کو رکھیں, کیونکہ صلح صفائی. مجھے یہ بتائیے کہ جس کو ابھی آپ میرے, مجھے گزارش یہ ہے کہ پورا کر لیجیے اس کو ابھی. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت اگر غیر مدخولہ ہو تو اس کے متعلق کیونکہ حمل کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ ایک عورت سے نکاح ہوا ہوا ہے, زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہوا, صرف عورت غیر مدخولہ ہے. غیر مدخولہ عورت کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا حمل کا. تو اب قرآن نے اس کا جواب دیا ہے, کہتا ہے اس لیے اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہونی چاہیے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کر دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. ایمان والو, تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے تم پورا کرنے کا تقاضا کرو. یعنی آپ اب بتائیے نا کہ کیا آپ نکاح کرنے کے بعد اس نکاح کو بچانا نہیں چاہتے؟ زیادہ ضروری ہے بچانا. تو یہ نہیں. اچھا, زمانہ عدت کے جو احکام سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے وہ یہ ہے, یعنی میرے نزدیک وہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو حاصل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی عورت تین مہینے انتظار کرتی ہے تو اس سے ایک ضمنی فائدہ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس دوران میں میرے نزدیک رجوع کا حق بھی مرد کو اس لیے دیا گیا ہے, رجوع کا حق بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ بچے کے معاملے میں اس کا باپ وہ بن سکتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ بس فارغ ہو, طلاق دی ہے نا آپ نے, ختم ہو گئی بات. اولاً زمانہ عدت کے جو احکام سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. یہ جب آپ سب پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورتوں کو پابند نہیں کیا گیا ہے. ایک مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ جس کی وجہ سے پابند کیا گیا, ورنہ طلاق دینے والے نے طلاق دے دی ہے بس اس کے بعد. ہاں البتہ پروسیجر یہ کہ طلاق ایک دے گا, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلے دن نکاح کر لیں, دوبارہ کر لیں بسم اللہ. لیکن عورت کی آزادانہ مرضی وجود میں آ جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو جس طرح نکاح کے موقع پر دونوں کی آزادانہ مرضی ہونی چاہیے, طلاق کے بعد بھی دوبارہ رجوع میں آزادانہ مرضی ہونی چاہیے. صرف ایک صورت میں اس کو ختم کیا کہ بچے کا امکان ہے, یعنی یہ جو امکان ہے یہ ختم ہو گیا, اب کوئی سوال نہیں ہے. زمانہ عدت کے جو احکام سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. اولاً ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کو گھر سے اسے نکال دے. یعنی جب عدت گزارنی ہے تو پھر شوہر کے گھر ہی میں گزاری جائے. اس طرح اکٹھا رہنے کے نتیجے میں توقع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے, دونوں اپنے رویے کا جائزہ لیں اور ان کا اجڑتا ہوا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائے. لاللہ یحدث بعد ذلک امرا, شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے کے الفاظ میں اسی بات کی طرف. یہ فائدہ ہے, یعنی یہ میرے نزدیک اصل وجہ نہیں ہے, فائدہ ہے. اس کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں, جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنے ہی مسالے برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اپنے کسی فائدے کے لیے قائم نہیں کیے, یہ بندوں کی بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہیں, لہذا انہیں کوئی شخص اگر توڑتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم اٹھاتا ہے. اس سے مستثنا صرف یہ صورت ہے کہ مرد نے عورت کو طلاق ہی کسی فاحشہ مبینہ کے ارتکاب پر دی ہو. یعنی دیکھیے ایک اور استثنا قرآن نے بیان کر دیا کہ عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے اور طلاق دینے کی وجہ یہ بن گئی ہے, تو اب عدت نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو بچے کے نسب کا معاملہ ویسے ہی مشتبہ ہو چکا، کون ہے کون نہیں ہے، اب تو یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو چکا. عربی زبان میں یہ تعبیر زنا اور اس کے لوازم و مقدمات کے لیے معروف ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ نہ شوہر سے یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کہ وہ ایسی عورت کو گھر میں رہنے دے، اور نہ اس سے وہ فائدہ ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے. فائدے کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں. ثانیاً فرمایا ہے کہ عدت کے دوران میں وہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرے گا. یعنی عدت کے دوران میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے طلاق دے دیے تو اب اس کے بعد یہ کہیں گے جب سرونٹ کوارٹر میں رہو جا کے. عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرے گا. طلاق دے دینے کے بعد مرد اس معاملے میں بہت کچھ خصت کا رویہ اختیار کر سکتا ہے. چنانچہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کو صاف رکھنے کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی خودداری مجروح ہو، بلکہ تمام معاملات شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اور اس کے معیار زندگی کے مطابق ہونے چاہیے. مزید فرمایا ہے کہ اس عرصے میں اس کو کسی پہلو سے تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کی جائیں کہ چند ہی دنوں میں پریشان ہو کر وہ شوہر کا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے. یعنی یہ کچھ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر اس کی خودداری مجروح نہ ہو. اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ایک عورت کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، اس کے بعد اسے کہا جائے کہ تم گھر سے نہ نکلو یا نہیں جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ 90% کیا 99% معاملات میں عورتیں اس کے بعد گھر میں نہیں رہتی. ایک انسان کی خودداری ہوتی ہے نا، تو باعث اس کا جو ہے وہ کیا ہے، باعث اس کا جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بی بی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہو سکتا. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف ایک بہت بڑی مصلحت کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہی میرے نزدیک یہ بات ختم ہو جائے، قانون کی اصل روح کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت آزاد ہو جائے، یعنی پھر اس کی آزادانہ مرضی جو ہے وہ کام کرے دوبارہ ملنے کے لیے. دیے نا مرد نے طلاق دی ہے تو بھگتے نا اس کے نتائج. یہ صرف مسئلہ جو ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بچے کا معاملہ، اگر بچے کا معاملہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے، یہ صاف نظر آتا ہے، نہیں پسند کرتے کہ اس کی عزت غیرت خودداری جو ہے اس کو مجروح کیا جائے. ہو گئی ہے طلاق، جائے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد وہ چاہے گی، یعنی رجوع اصل میں کیا چیز ہے کہ اس کی چاہت کے خلاف بھی آپ حق دے رہے ہیں، ورنہ ہو جائے آزاد. یہ ذمہ داری، یعنی یہ جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ عورت کو اگر آپ گھر میں وہ رہتی ہے تو اس کی خودداری مجروح نہ ہو، اس کو اپنے معیار زندگی مطابق کھانے پینے کو دیں، اس کے تمام امور کا خیال رکھیں، اس کو تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کریں، یہ جو ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پر رہے گی. یعنی تیسری طلاق کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہوتا. تیسری طلاق جب دی جاتی ہے تو رجوع نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد بھی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی عورت اسی کے حمل کی تعین اور حفاظت کے لیے قبول کرتی ہے. یعنی عدت کی پابندی صرف آنے والی نسل کے معاملے میں عورت پر ڈالی گئی ہے. سورہ احزاب کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے، اس میں فما لکم علیہن من عدہ کے الفاظ بالکل صریح ہیں کہ حمل کا امکان ہو تو عدت شوہر کی طرف سے بیوی پر ایک حق کے واجب ہے. یعنی حمل کا امکان ہو تو یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ عدت گزارے. اس میں شبہ نہیں کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز ختم کی جا سکتی ہے تو وہ اکٹھا رہنے کی پابندی ہے. بیوی کو رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی. چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ عورت عدت خواہ 3 حیض ہو یا 3 مہینے یا وضع حمل تک ممتد ہو جائے، یعنی حمل کا امکان ہو تو ہو سکتا ہے 8 مہینے ہو جائے، ہو سکتا ہے 7 مہینے ہو جائے، زیادہ ہو سکتی ہے، شوہر پر یہ ذمہ داری ہر حال میں عائد ہوگی. یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہماری اس رائے کے خلاف پیش کریں. یعنی اس میں اصل میں یہ بحث اس لیے میں نے زور کے ساتھ کی ہے کہ اس میں ایک روایت بہت مارکارہ بن گئی ہے، ایک فیصلہ ہے حضور کا. یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہماری اس رائے کے خلاف پیش کریں. ان کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو 2 طلاق دے چکے تھے، پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے 3ری طلاق بھی ان کو بھیج دی. عدت کے دوران میں انہوں نے نفقے اور سکونت کا مطالبہ کیا تو شوہر کے اعزہ نے ان کا حق ماننے سے انکار کر دیا. یعنی میاں باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے طلاق بھیج دی، یہاں پر جو اعزہ تھے انہوں نے نان و نفقہ اور سکونت فراہم کرنے سے انکار کر دیا. اس پر یہ دعویٰ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یعنی یہ گئی کہ میرے لیے بندوبست کیا جائے جب تک میں آگے کوئی معاملہ نہیں کرتی. تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ سکونت. یہ ہے روایت. یعنی ظاہر ہے کہ یہ روایت اگر ٹھیک ہے ایسا ہی کیا ہے تو یہ میری جو رائے اس کے خلاف ہے. یعنی میرے نزدیک تو تیسری طلاق کے بعد بھی سکونت بھی فراہم کرنی ہوگی نان و نفقہ بھی فراہم کرنا ہوگا. ہر طلاق کے بعد یہ ضروری ہے اس لیے کہ عورت آپ کے لیے گزار رہی ہے لیکن یہ روایت اس کے خلاف پڑتی ہے. اب اس پہ کچھ بحث ہے. یہ روایت حدیث کی بعض کتابوں میں نقل ہوئی ہے یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ سند کے لحاظ سے درست ہے. حدیث کی کتابیں میں نے نیچے اس کا حوالہ دے دیا اس میں نقل ہوئی ہے. لیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک عورت کے قول پر اپنے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے. یعنی سیدنا عمر کے سامنے انہوں نے یہ روایت پیش کی. معاملہ کب ہوا یہ کسی کے علم میں نہیں تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تو ان خاتون نے اپنا یہ معاملہ پیش کر دیا کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا مجھے تو نان و نفقہ اور سکونت نہیں دلوائی گئی تھی. تو سیدنا عمر نے یہ کہا کہ میں ایک روایت کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کی سری ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن نے یہ شرط نہیں لگائی کہ کس طلاق پر نفقہ ہوگا. اور کو کہتا ہے ہر حال میں عدت گزارے گی عورت تو نفقہ ہوگا. پھر مروان کے زمانہ حکومت میں یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. پھر مروان کے زمانہ حکومت میں جب یہ مسئلہ دوبارہ زیر بحث آیا تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ گئے یعنی ظاہر ہے بڑی فقیر خاتون تھیں. انہوں نے اس روایت پر سخت اعتراضات کیے. یہ روایت کے اوپر ان کے جو اعتراضات ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے. یعنی وہ سخت اس میں اضطراب محسوس کرتی تھی. ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ ہیں فاطمہ کو کیا ہو گیا وہ خدا سے ڈرتی نہیں. یعنی جو بات وہ بیان کر رہی ہے وہ ان کے خیال کے مطابق صحیح نہیں ہے. تیسری روایت عروہ بن زبیر سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ایک اور روایت میں انہی عروہ کا بیان ہے کہ ام المومنین نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہیں تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سلامتی کی خاطر ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایتوں میں کیا ہو جاتا ہے. یعنی ایک معاملہ ایک بی بی کے ساتھ پیش آیا اس نے اس معاملے کے بارے میں آ کر بات بیان کی ہے سیدنا عمر کے زمانے میں اور سیدنا عمر اس کو قبول نہیں کر رہے یہ کہہ کر کہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی اس سے ایک تو یہ اصول معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور سنت کے خلاف کوئی روایت قابل اعتنا نہیں ہوتی. اور دیکھیے اب جو روایتیں ہم جن روایتوں پر کبھی تنقید کرتے ہیں وہ تو تین چار پانچ واسطوں سے آئی ہوتی ہیں. یہ براہ راست ہے یعنی خود صحابیہ بیان کر رہی ہیں رد کر دی انہوں نے. اچھا پھر یہ کہ روایت میں بعض اوقات معاملے کی اصل نوعیت غائب ہو جاتی ہے یعنی بیان کرنے والا بات کو غلط سمجھ لیتا ہے. تو سیدہ نے واضح کیا کہ اصل میں ان کو اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے جب کہا گیا تھا تو وجہ یہ تھی. سبب یہ نہیں تھا کہ نان و نفقے کا مطالبہ رد کر دیا گیا تھا بلکہ وہاں کوئی ایسا تھا نہیں جن کے پاس یہ رہ سکیں تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سلامتی کے لیے یعنی ایک خاتون ہے تو ان کے لیے یہ موضوع نہیں کہ یہ اکیلے اس گھر میں رہیں یا اپنے والدین کے گھر میں چلی جائیں یا کسی اور جگہ کے اوپر چلی جائیں. یعنی سبب بیان کیا اس کا. یہ اس روایت کی حقیقت ہے. لہذا کسی شخص کو اب بھی اسے قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی میں اس روایت کو قبول نہیں کرتا اور میرے نزدیک اس کو صدر اولی میں قبول نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال دو نقطہ نظر اس میں لوگوں کے ہیں. بعض لوگ اس روایت کو قبول کرتے ہیں اور وہ اس کی بنیاد پر تیسری طلاق کے بعد نان و نفقے اور سکونت کے قائل نہیں ہے. یہ بات قرآن کے بالکل خلاف ہے. اس روایت پر یہ جو تنقید ہے یہ میں نے صرف نقل کر دی ہے. یعنی اگر یہ سب تنقید نہ ہوتی تب بھی ہم اس روایت کو نہیں مان سکتے. میرے نزدیک جو سیدنا عمر نے بات کہی ہے وہی بات اصولی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ عورت بیان کر رہی ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے, معاملے کا سمجھنے میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, رسول اللہ نے کسی خاص مسئلے کے پیش نظر کوئی استثناء دیا ہو سکتا ہے. قانون میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ جو اصول بیان کر رہی ہے یہ اصول قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کے خلاف ہے تو یہ نہیں مانا جا سکتا. ان ہدایات کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید ہدایت یہ کی ہے کہ زمانہ عدت میں عورتیں اپنا حمل چھپانے کی کوشش نہ کریں. ہم نے اوپر جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ عدت کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے. لہذا یہ اس حکم کا لازمی تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے. دیکھیے قرآن نے جہاں تین حیض عدت بیان کیا وہاں یہ ہے المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. خود ان الفاظ میں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ اصل علت کیا ہے, اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار کرائیں, اور اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپا لے. یعنی ہر حال میں یہ ہونا چاہیے. یہ عدت کی بحث اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, یعنی عدت کے احکام کیا ہیں. میرا جو استدلال ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ میں کیوں یہ مانتا ہوں کہ ہر حال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت کی پیٹ کی حالت بالکل واضح ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مدخولہ نہیں ہوتی تو عدت قرآن نے صراحت کے ساتھ ختم کر دی ہے, اور جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو واضح حمل کے بعد اس کو آزاد کر دی ہے. یہ وجوہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب آگے دیکھیں گے آپ, آگے شوہر کی وفات کا مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, ہمارے یہاں تو ہے نا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورت شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا تو چار مہینے دس دن سوگ منائے گی, یہ ہے ہمارے ہاں تصور. لیکن جیسے ہی وضع حمل ہوا ہے خاتون کا تین دن بعد ہو گیا تو حضور نے اس کو کہا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں آزاد. اس کے بعد صبح کا مشہور واقعہ ہے, وہ آگے زیر بحث آ جائے گا. ابھی وقت ہے نا کچھ. طلاق کے بعد, اچھا طلاق تو ہو گئی فارغ ہو گئے آپ, اس کے بعد بھی مسئلے ہیں. طلاق کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے, یعنی طلاق دی مؤثر ہو گئی, طلاق مؤثر ہو جائے تو جو چیزیں اس کے بعد بھی باعث نزاع ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک بچوں کی رضاعت ہے. یعنی طلاق ہو گئی, بچہ بھی دودھ پیتا ہے, بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ باعث نزاع ہو جائے گا. سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, چنانچہ قرآن اس کو زیر بحث لے آیا ہے, سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی ماں, یعنی اب وہ متعلقہ عورت ہے طلاق ہو چکی ہے, ان کی ماں اگر انہیں دودھ پلانے پر آمادہ ہو تو مرد اسے اس خدمت کا معاوضہ ادا کرے گا. یعنی اگر ماں کہتی ہے کہ میں دودھ پلا دیتی ہوں, ماں ہے, اگر ماں کہتی ہے کہ میں دودھ پلا دیتی ہوں بچے کو, ٹھیک ہے طلاق ہو گئی ہے, تو اب اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا شوہر کو, اس لیے کہ وہ بھی تو آخر بچے کا باپ ہے نا. اور یہ معاوضہ باہمی مشورے سے اور بھلے طریقے سے طے کیا جائے گا. یعنی اس میں قرآن نے ہدایت کی ہے کہ بھائی بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں اور اچھے طریقے سے, یعنی جو شرفا کا طریقہ طے کریں. اس طرح کی کوئی قرارداد اگر بچوں کے ماں باپ کے مابین نہ ہو سکے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی کوئی فیصلہ ہو نہیں سکا, پرابلم ہو گیا, تو قرآن کا ارشاد ہے کہ پھر کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے, یعنی پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی اور بندوبست کیا جائے. نہیں ماں پلانے کے لیے راضی, لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, میں تیرے منڈے دودھ ہی نہیں پلانتی, جاؤ عیش کرو. اس کے ساتھ خرچ کر, یہ طلاق کے بعد آپ دیکھیں, مجھے تو ان معاملات سے واسطہ پڑتا. ایک خاتون کو میں نے اکیلے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا یہ اس معصوم پر تم کو ترس نہیں آتا؟ کہا نہیں, آدھا ہی پتر ہے نا. یعنی پہلے کہتے ہیں عورت بڑی رحم دل ہوتی ہے, مگر نہیں ہوتا, وہ منڈا نا جنہیں میں نے طلاق دیتی ہے. اس کے ساتھ خرچ کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے لحاظ سے خرچ کرے گا اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. نہ خوشحال کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے معیار سے دوسروں کو فروتر سمجھ کر معاملہ کرے, اور نہ غریب پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی بوجھ ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے لحاظ ہی سے اپنے احکام کا مکلف ٹھہراتے ہیں. سورہ بقرہ میں اس حکم کی تفصیل کر دی گئی ہے, یعنی یہ جہاں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں وہیں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وللمولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفسا الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وللوارث مثل ذلك فان اراد فصالا ان تراض منهما تشاور فلا جناح علیهما وان ارتضتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. اس میں ایک اور دلچسپ چیز آئے گی آگے, ترجمہ یہ ہے. جی
آپ نے کہا ہے کہ اگر ماں اگر انہیں دودھ پلانے پر آمادہ ہو تو مرد اس سے خدمت کا معاوضہ ادا کرے. اگر عورت خود کماتی ہے, مقصد تو یہ ہے نا کہ آدمی کماتا ہے اس لیے وہ معاوضہ ادا کرے.
عورت اس لیے نہیں, اس لیے کہ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ نان کو اٹھائے. یعنی عورت کماتی ہو تو اس پر ذمہ داری نہیں ہے,
تب بھی
بیوی کی حیثیت سے بھی کما رہی ہو تب بھی اس پر کوئی مالی معاملات کی ذمہ داری نہیں. مالی معاملات کی ذمہ داری سر تسر مرد کی.
مطلب ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کی مالی حیثیت مرد سے بہت زیادہ بہتر ہے تب بھی وہ مرد بیچارہ دے گا اس کو؟
جی مرد تو ہر حال میں بیچارہ ہے, اس کو دینا ہے. البتہ اگر اس کو عنایت کرنے کا ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں نہیں لیتی, ٹھیک ہے طے کر لے, لیکن ذمہ داری تو رہے گی. مثال کے طور پر اب کوئی خاتون ہے کماتی ہے, سمجھتی ہے کہ حالات ایسے ہیں بچوں کی فیسیں دینی ہے تو میں کنٹریبیوٹ کر دیتی ہوں گھر کے اندر, کرتی ہیں نا خواتین گھر چلانے میں بھی شریک ہو جاتی ہوں, لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی. ذمہ داری مرد کی ہر حال میں ہے کہ وہ گھر چلائے. یہی وجہ بنی ہے گھر. اور مائیں ان کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں, اس میں مدت مقرر کی گئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ نظم کا لوگ خیال نہیں رکھتے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی دو سال دودھ پلانا عمومی قانون ہے. آگے واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف طلاق سے متعلق ہے, اس لیے کہ اس میں مدت طے کی جائے گی کہ کتنا عرصہ دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے. اور مائیں ان کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں, اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا. کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے. اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی فرض کر لیجئے کہ طلاق دینے کے دو تین دن بعد آدمی رخصت ہو گیا دنیا سے, تو وارث پر وہی ذمہ داری عائد ہو جائے گی. پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یعنی دودھ پلانے کا اللہ تعالیٰ نے دو سال کی جو مدت مقرر کی ہے, باہمی مشورے سے کہتے ہیں ہم چھ مہینے پلا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر آپ لوگ راضی ہیں. لیکن اگر باپ کہتا ہے کہ میرے بچے کو دو سال دودھ پلایا جائے تو ماں کو پلانا چاہیے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ اور تمام اخراجات اٹھائے. عجاب دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے, عورتیں کہتی ہیں قرآن تو معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے خلاف کھڑا ہے عورتوں, اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں, طلاق ہو گئی ہے, بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ دینا طے کیا وہ دستور کے مطابق اسے دے دو. لو جی دوسری کو بھی دو, اس کو بھی دو. آپ نے طے کر لیا, جو طے کیا ہے اس کی ماں کو دینے کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ بہرحال اس کو ادائیگی کریں گے, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی اور سے دودھ پلوا لیتا ہوں اپنے بچے کو, تو جو آپ نے طے کیا تھا مالی لحاظ سے وہ ذمہ داری آپ پوری کیجیے. یہ اللہ میاں کا اس میں ہے. ان احکام کا خلاصہ استاد امام امین حسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے, متعلقہ پر اپنے بچے کو پورے دو سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت یہ رضاعت کی مدت پوری کرے. اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری ہے, اور اس معاملے میں دستور کا لحاظ ہوگا. یعنی شوہر کی حیثیت, عورت کی ضروریات اور مقام کے حالات پیش نظر رکھ کر فریقین فیصلہ کریں گے کہ عورت کو نان و نفقے کے طور پر کیا دیا جائے. فریقین میں سے کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, نہ بچے کے بہانے سے ماں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, اور نہ بچے کی آڑ لے کر باپ پر کوئی ناروا دباؤ ڈالا جائے گا. اگر بچے کا باپ وفات پا چکا ہو تو بہن ہی یہی پوزیشن مذکورہ ذمہ داریوں اور حقوق کے معاملے میں اس کے وارث کی ہوگی. اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے دو سال کی مدت کے اندر ہی اندر بچے کا دودھ چھڑا دینے کا عورت مرد فیصلہ کر لیں تو ایسا کر سکتے ہیں. اگر بچے یا باپ کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں, بشرطے کہ بچے کی والدہ سے دینے دلانے کی جو قرارداد ہوئی ہے وہ پوری کر دی جائے. اس سے مقصود کیا ہے کہ پیسے دینے یا ادائیگی کرنے کے مسئلے کو باعث نہ بنائے ماں سے بچے کو الگ کرنے کا, وہ دے دیا جائے پیسے ہر حال میں. ورنہ یہ ہو جائے گا نا کہ آدمی کہے گا میں ادھر کیوں 400 روپے دوں, ادھر تو 150 روپے میں دودھ پلایا جا رہا ہے. تو اس میں بھی عورت کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کی جائے کہ یہ چیز رہے. دوسری چیز جو باعث نزاع ہو سکتی ہے وہ آگے عورت کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ ایک جاہلیت اور جہالت ہوتی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگے بھی نہیں کہتے جان دینا. یہ ہمارے یہاں دیہات میں بہت ہوتا ہے. عام اس سے کہ وہ سری ممانعت کی صورت میں ہو یا کسی سازش اور جوڑ توڑ کے انداز میں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت سختی کے ساتھ روکا ہے اور لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق دے دی گئی ہے تو اب اس کے کسی فیصلے میں رکاوٹ بننے کا حق پہلے شوہر کے لیے باقی نہیں رہا. وہ جب چاہے اور جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اس کا یہ فیصلہ اگر دستور کے مطابق ہے تو اس پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اصل میں بالمعروف کے الفاظ آئے ہیں. اس سے مقصود یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں اپنے معاملات طے کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں, لیکن اتنی بات بہرحال ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شرفا کی روایات کے خلاف ہو, اور جس سے پہلے شوہر یا ہونے والے شوہر یا خود عورت کے خاندان کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق معاملہ طے کریں. یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ جناب اس تک طلاق کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آ گئے ہیں. اب اس میں بہت تھوڑی سی بحث باقی رہ گئی ہے, اس کے بعد یہ باب امید ختم ہو جائے گا. شوہر کی وفات کا باب ویسے ہی بہت مختصر ہے, اس کے بعد پردے کے احکام کا ایک اہم باب اور غلامی کا باب باقی رہ جائے گا. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم مہینے ڈیڑھ میں اس کو ختم کر لیں گے. اقول قولی ہذا واستغفر المؤمنین. ایک میری گزارش ہے, گزارش یہ جی ایک منٹ, میری گزارش یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو کچھ مشورہ دے سکتے ہیں یہاں کے معاملات کے بارے میں وہ پانچ دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیں بعد میں, اور کیونکہ بار بار بلانا بھی آسان نہیں ہوتا, اور وہ کچھ رائے دے دیں اپنی کہ کیا قاعدہ بنایا جا سکتا ہے یہاں کی نشستوں اور اس طرح, کیونکہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو بناتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ممکن ہو تو پانچ سات منٹ میں کوئی مشورہ, کوئی رائے, جیسے افضال صاحب نے ایک رائے دی ہے اور بھی. جی آپ کا کیا ہے؟
میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, یہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں کیس ہوا تھا شیر بانو کیس, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ,
شاہ بانو.
ہاں جی, اس میں یہ تھا کہ اس کے لواحقین میں اس ضعیف عورت کی کوئی نہیں بچا تھا جو طلاق کے بعد اس کے نان نقفے اور اس کی ذمہ داری کو بھول کرتا. تو ان
کیس میں علم میں ہے, میں اس پر پچھلے لیکچر میں رائے دے چکا ہوں اپنی. میرے نزدیک اس معاملے میں یعنی قرآن نے حکم دیا ہے کہ طلاق جب عورت کو دی جائے تو اس کو لازمن زندگی کا سامان دیا جائے, اور میرے نزدیک اس سامان زندگی کے معاملے میں عدالتیں حکومتیں قانون سازی کر سکتی ہیں حالات کے لحاظ.
تو اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا, وہ سابقہ شوہر یا وہ
یہ اس کا, اس کو حکومت پر چھوڑے. سابقہ شوہر کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سامان زندگی دے کر رخصت کرو, وہ تو قانون ہے, لیکن اس کی چونکہ مقدار نہیں معین کی بھی نہیں جا سکتی. یہ کہا ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے دو, تو عدالت اگر چاہے یا حکومت اگر چاہے تو وہ قانون سازی کر سکتی ہے. مثلا وہ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ جب تک عورت کی دوسری شادی نہیں ہوتی اتنی ذمہ داری شوہر پر رہے گی, یا وہ کوئی قانون اس سے مختلف بھی بنا سکتی ہے. تو میں شاہ بانو کیس میں جو ہمارے علماء نے وہاں موقف اپنایا تھا اور جس پر بہت ایجیٹیشن ہوا ہندوستان میں, یہاں تک کہ ایک پوری تحریک برپا ہو گئی, وہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا. یعنی میں اصول کے لحاظ سے آپ چاہیں تو اس پر ایک نشست رکھ سکتے ہیں. اس کو مانتا ہوں کہ قانون, شریعت کا قانون جن معاملات میں ہے ان میں شریعت کا قانون لاگو ہوگا, اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. جن میں شریعت خاموش ہے اس میں لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر ریاست کو قانون سازی کا پورا حق ہے. ہمارے یہاں اصل میں جو اصول مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شریعت قانون سازی کر دے کسی معاملے میں تو پھر ریاست اس معاملے میں قانون سازی کر ہی نہیں سکتی. یہ قرآن میں کہیں نہیں بیان ہوا, یعنی شریعت کا قانون دے دیا جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ آپ اعلان عام کریں نکاح ہو جائے گا, ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے معاملے میں جب جھگڑے دیکھے تو یہ قانون بنا دے کہ اس کی رجسٹریشن ہوگی, اس کے لیے فارم بنایا جائے گا, اس کے لیے گواہیوں کا یہ طریقہ ہوگا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں. ریاست کے قانون کے اور شریعت کے قانون میں فرق کیا ہے؟ ریاست کا قانون آج بنے گا, غلطی واضح ہو جائے کل تبدیل کر لیں گے, شریعت کا قانون ابدی ہے.
صحیح جناب, انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.